الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الاعراف کے بالکل اختتامی مضامین پر درس قرآن کے عنوان سے سلسلہ جاری تھا اور آیت نمبر 200 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق مختصر سی تفسیری بحث شرعی نقطہ نظر کے تحت آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی۔ اب آیت نمبر 201 مومنین کی صفات اور مومنین کا تعلق جو اللہ رب العالمین کی ذات مبارک کے ساتھ ہے، اس میں مومنین کا اخلاص کیا ہے کہ خیر و شر کا سلسلہ شروع وقت سے ہی شروع کر دیا گیا اور خیر کے ذرائع واضح کر دیے گئے اور شر کی خرابیوں کو بھی واضح کر دیا گیا۔ شر کی نمائندگی کرنے والا ابلیس اور شیطان ہے اور خیر کے فروغ کا ذمہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ پھر وہ لوگ جو پیغام خیر کو قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے فرامین کو قلب و جگر کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں لیکن تقاضۂ بشری کے اعتبار سے ان کے اندر یہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ خارج سے باہر سے وہ شر کی وہ رونائیاں، جو دلدادہ رونائیاں جس کی طرف باطن لپکتا ہے اور لذت حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پرہیزگار بھی شیطان کے کسی نہ کسی وسوسوں کا شکار ہونے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کچھ شکار ہو جاتے ہیں، ورنہ وسوسہ ان تک ضرور پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی شان و عظمت کو ذکر کیا گیا۔ گزشتہ درس قرآن میں نے مقام عصمت پر مختصر سی گفتگو کی تھی کہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے عقیدہ عصمت و نظریات کا، اس پر میں نے مختصر سی بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہمارے وہاں انبیاء معصوم ہیں اور انبیاء جو معصوم ہے اس کی کیا تفصیل تھی، اس کو ذکر کیا گیا، اور انبیاء کے علاوہ کسی اور کا معصوم ہونا نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ روایت سے ثابت ہے، نہ کسی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور نہ کسی امام کے لیے معصومیت لاحق ہے۔ اس پر میں نے خود شیعوں کی مستند کتاب نہج البلاغہ سے بھی ایک خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے خود ذکر فرمایا کہ مجھے خطاؤں سے مبرہ نہ سمجھا جائے، مجھ سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، میرے فیصلوں پر تم غور و فکر کرو اور جو ثواب و درست ہو اس طرف تم آگے بڑھو۔ تو یہ سارے روایات اور خود اہل بیت کے عظیم حضرات کے فتاوے موجود ہیں کہ اس چیز کو کبھی انہوں نے عصمت کا باعث نہیں بنایا، اور نہ ہی انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دی تھی کہ آخر اماموں کو معصوم بنانے کی ضرورت اور اماموں کو معصوم کہنے کی حاجت کیوں پڑتی ہے، تو اس کا ایک ہی جواب سامنے سے آتا ہے، اس لیے کہ دین کو محفوظ رکھا جائے اور دین میں کوئی رد و بدل نہ ہو. تو اس کا جواب تو الزاماً یہ ہے کہ دین کو اگر محفوظ کرنے کی بات ہے تو وہ تو نبی پاک کو معصوم بنا کر کر دیا گیا، اور دین سے مراد اگر آپ کا قرآن مراد ہے تو یقیناً اس کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے خود اٹھا لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ایک بات رہا اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی تحقیق کو بیان کرنا، تو وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض نبوت میں سے ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے، نہ کہ ائمہ اور نہ کہ صحابہ اور نہ کہ امت کے فرائض میں سے. تو لہذا اگر معصوم اس لیے بنایا جائے کہ وہ اللہ کے احکام میں رد و بدل نہ کرے اور اللہ کے فرامین میں رد و بدل نہ کرے، اور اللہ جو احکام اور حکم اس پر اتارے اس کو جوں کا توں وہ آگے بڑھائے، اور اس میں ہوائے نفس اور نفس کا کوئی تعلق نہ ہو، جس طرح وہ لوگوں کے مجمع کے اندر بیٹھ کر سچ بول رہا ہو اس طرح تنہائی کے اندر بھی اس سے سچ کا صدور ہو رہا ہو، تو اگر یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ساری شرائط ہیں دین کو محفوظ کرنے کے لیے، تو وہ تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور نقل بھی اور خارج میں دلائل بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنا کر دین و شریعت کو اس پیمانے پر محفوظ کر دیا گیا. اب آگے کسی تحفظ کی، آگے کسی مزید تحفظ کی ضرورت نہیں. اگر یہ کہا جائے نہیں اس کی تشریحات، اس کی تعبیرات اور اس کی تبلیغ میں لوگ خطا کریں گے، تو یہ بھونڈا سا استدلال ہے کہ اس کی تبلیغ کرنے میں لوگ رد و بدل کریں گے، لہذا جو تبلیغ کر رہے ہیں اس کے لیے معصوم ہونا چاہیے. تو پھر الزامن سوال یہ آتا ہے کہ پھر 12 معصوم نہیں، 12 خرب معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے صرف 12 نہیں، ہر مسجد کا امام ہے، ہر علاقے کا ایک قاضی ہے، ہر علاقے کا ایک شخص ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں دین محفوظ ہے، اگر قاضی رد و بدل کرتا ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اور اگر اولو الامر کے کسی فیصلے پر، اولو الامر سے مراد علماء، ان کے فیصلے میں اگر کوئی تم سے تنازع ہو جائے، قرآن نے خود کہا، تو پھر اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. یہ نہیں کہا کہ لوٹاؤ اس کو امام ہی کی طرف، فرمایا لوٹاؤ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف. تو پتا چلا کہ اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات بنی، تو اللہ رب العالمین کے لیے تو گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو خالق ہے، وہ سبحان ہے. لیکن جب بندوں کو اس نے تخلیق کیا، تو اس کے بندوں میں سب سے عظیم بندے حضرات انبیاء اکرام اور بالخصوص نبی پاک ہیں، پھر نبی پاک کے جو متبعین ہیں وہ اولو الامر ہیں. اور قرآن نے یہ کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اور اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اور رسول کریم کی اطاعت کے لیے اطاعت کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں ذکر کیا، بلکہ واو عاطفہ سے اس حکم کو آگے بڑھایا، جس سے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر اولو الامر کی بھی اطاعت مستقل اطاعت ہوتی جس طرح اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، تو اس کے لیے بھی اطاعت کا لفظ لایا جاتا، لیکن اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ نہیں لایا گیا. اولو الامر کو رسول کی اطاعت کے تابع رکھا گیا ہے، تو جب اولو الامر کو رسول کی اطاعت کے تابع رکھا گیا ہے تو معصوم ہونا اولو الامر کا کام نہیں ہے، معصوم ہونا یہ رسول کا کام ہے. تو کئی وجوہاتوں سے یہ شنی اور یہ فرسودہ اور بے وقوفانہ نظریہ قابل رد ہوتا ہے، جس کی بنا پر ساری امت کی تکفیر کر دی جاتی ہے، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر پر تبرے کر دیے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت اور اہلیت نہیں ہے، جبکہ خود ان حضرات کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ معصومین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. ملا باقر مجلسی نے جلال العیون میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین کو خنجر دکھایا یزید نے، تو امام زین العابدین نے بیعت کر لی. تو پھر یہ سارا ڈرامہ جو آپ نے عصمت کا نچایا تھا، اور آپ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، تو معصوم ایسے ہیں جو یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، تو یہ وہ فرسودہ نظریہ ہے، اور اہل سنت کا نظریہ الحمدللہ کوئی ایک گروہ کا نظریہ نہیں، بلکہ وہ مزاج ہے جو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام ہی معصوم ہیں، اس لیے کہ دین کو محفوظ کرنا ہے تو دین ان کو معصوم بنا کر محفوظ کر لیا گیا ہے. ایک بات آگے کی جو بات ہے وہ یہاں پر متقین جو انبیاء کے متبعین ہیں ان تک جب شیطان پہنچتا ہے اور ان کو سہو دکھاتا ہے دلاتا ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر بات ذکر کی گئی ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں اور متقین پرہیزگار ہیں، اگر شیطان ان کے دلوں میں کوئی برا خیال ڈال دیتا ہے، اور یہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ طائف کی مثال وہ تخیلات ہے جو شیطان انسان کے سامنے واضح کرتا ہے کہ دیکھ فلاں چیز کتنی محبوب ہے، تھوڑی دیر کے لیے گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا، کیونکہ وہ نیکی کا تصور دلا کر بھی انسان کو برائی کی طرف لاتا ہے اور کسی نیکی میں مبتلا کر کے بھی بڑی نیکی سے گراتا ہے، نوافل میں لگا کر فرائض کو چھڑوا دیتا ہے، مستحبات میں لگا کر اصل فرائض جو اس سے انکار کروا دیتا ہے تاکہ انسان کی پوری زندگی بیکار چلی جائے اور جو غیر ضروری تھی فرض کے مقابلے بندہ اسی عبادت میں لگا رہے اور دیگر چیزوں کو وہ چھوڑ دے، اللہ والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ، تو اس کا ایک تصور دے دیتا ہے اسی کے جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، بس بات لمبے کر دو اور خاموشی اختیار کرو تم اللہ والے ہو جاؤ گے، تو تصور وہ اللہ والا دے رہا ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا انکار کروا رہا ہے، تو شیطان کبھی کھلا گناہ کا حکم دیتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اعتبار سے نیکی کا تصور آگے لا کر پھر گناہ کا تصور دیتا ہے، اور وہ گناہ کو انسان سمجھ نہیں پاتا اس لیے کہ بندہ اگر نوافل میں لگا رہے اور فرض اس کے چھوٹ جائے تو یہ اس کے لیے گناہ ہے، لیکن شیطان اس کو نوافل کی طرف اس طرح لگا کر رکھ دیتا ہے، راغب کر دیتا ہے کہ جناب اس کا تصور اس کا خیال فرائض سے ہٹ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو یقین اللہ کے نیک بندے ہیں وہ نوافل کی کثرت ضرور کرتے ہیں لیکن فرائض کا جو احتیاط ہے اس کو وہ ضرور بروئے کار لاتے ہیں، تو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کہ شیطان جس وقت مومنین متقین کے دلوں کے اندر تخیلات گناہ کے پیدا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے تذکروا، تو پھر وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اس شیطان کی جانب سے خیالات وہ بد خیالات اس کے قلب و جگر کے اندر اترتے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، کس چیز سے خبردار ہو جاتے ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وہ اس چیز سے خبردار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنے انعامات عطا فرمائے، اللہ نے مجھے کیسے منصب عطا فرمایا، اللہ نے مجھے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، اور میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اور اس کام کو میں کر لوں تو تذکروں، انہیں رب یاد آتا ہے، رب کی نعمتیں یاد آتی ہیں، رب کی جانب سے انعامات یاد آتے ہیں، رب سے ملاقات کا وہ یقین یاد آتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، یہ خیال ان کے قلب و جگر کے اندر اجاگر ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً اللہ کا انعام ہوتا ہے فوراً شیطان کے خیالات پر، اور شیطان کا خیال کیسے شیطان کا خیال ہوگا؟ تو اس میں بات دراصل یہی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے نا کہ کیا چیز اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے اور کیا چیز فرمان برداری کی ہے، تو اللہ کی فرمان برداری کے سامنے اگر کوئی خیال اس کے قلب و جگر کے اندر آتا ہے جو نافرمانی کی طرف ہے تو یقیناً وہ شیطان کی جانب سے، یا غیر ضروری چیز میں پڑھ کر ضروری چیز کو چھوڑ دینا ہے تو یقیناً وہ شیطان کی جانب سے، تو مومنین اس چیز سے خبردار ہو جاتے ہیں، اور جس پر اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، جن کی صحبتیں اچھی ہوتی ہیں، جن کی فکر و خیالات نیک ہوتے ہیں، اور یہ صحبتیں خامخواہ ٹھیک نہیں ہوتی، یہ خود ڈھونڈ کر وہاں تک پہنچتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو خود پانی اور کنویں تک پہنچتے ہیں، نیک بننے کی خود تمنا اور عہد یہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ذرائع واضح کر دیتا ہے، کوئی کہے کہ جناب میں بیٹھا ہوا ہوں میرے سامنے نیکی کی باتیں ہو جائے تو ایسا نہیں ہے، تجھے بھی مال کمانے کے لیے بازار کی طرف جانا پڑتا ہے، جب تو یہ عہد کر لے کہ میں نے نیک بننا ہے تو جستجو کے لیے خود تیرے اندر توفیق پیدا ہو جاتی ہے، نیک صحبتیں تجھے مل جاتی ہیں، نیک دوست تجھے مل جاتے ہیں، اور نیک دوست نیک صحبتیں نیک مقتدا ان کے خیال میں تو اس قدر رچ بس جاتا ہے کہ شیطان پھر تجھے اگر ہلانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور تیرے دل کو لبانے کے لیے اور تیرے دل میں لذتوں کو پیدا کرنے کے لیے اگر شیطان خارج سے کوئی بہت بڑے گناہ کو تیرے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تو فوراً وہی شخصیات وہی صحبت اور اسی صحبت کی تلقینیں تیرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ دیکھ تو نے تو اللہ کے بارے میں یہ سنا تھا، اللہ نے تجھے یہ انعامات عطا فرمایا تھا، اللہ نے تو یہ فرمایا، اللہ نے تو یہ اشارہ فرمایا، تو تذکروں، تو وہ نعمتیں اور وہ احسانات اور اللہ کی باتیں جب اس کے سامنے آ جاتی ہیں فإذا هم مبصرون، تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور مومن اس گناہ سے بچ جاتا ہے، تو قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں شیطان جب ان کے قلب و جگر کے اندر گناہوں کے تخیلات کو پیش کرتا ہے تو وہ استغفار ضرور کرتے ہیں لیکن نفسیات کے ذریعے غور و فکر کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، استغفار کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے لیکن استغفار کے ذریعے مقابلہ جب مضبوط ہوگا عملی دنیا کے اندر، استغفار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں کرتا، لیکن استغفار وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جس کے ساتھ آپ کی فکر بھی جڑی ہوئی ہو. کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو فکر بھی شرمندگی کی ہو، فکر بھی تلافی کی ہو، فکر بھی معافی کی ہو، ورنہ اگر فکر کچھ اور ہو، زبان اگر استغفار کہہ رہی ہے تو شرعاً اور قانوناً اور دیانتاً وہ چیزیں تو قبول کر لی جائیں گی، اس کو قانوناً لے لیا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ استغفار مقبول نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار صرف ان کلمات کی تکرار سے نہیں ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، بلکہ اس استغفار کے پیچھے فکر بھی ہونی چاہیے، وہ ندامت والی فکر، وہ شرمندگی والی فکر، کہ ہاں یا اللہ مجھ سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تو پیچھے سے فکر بھی نادم ہو، باطن بھی شرمسار ہو کہ مجھ سے یہ بدبختی کے کام ہوئے ہیں، مجھ سے یہ رسوائی اور ذلت کے کام ہوئے ہیں. تو جب فکر ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کو اپنے لیے معیار بنائے اور زبان پھر فکر کی ترجمانی استغفر اللہ کہہ کر کہے، تو یہ ظاہر اور باطن اور قلب و لسان کا جب امتزاج ہوتا ہے تو یہ ایسی توبہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ یقین کر لے کہ اللہ رب العالمین نے پہاڑ جیسے گناہ اس کے معاف کر دیا. تو اس کے لیے فکر کی بھی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو جب گناہوں کے خیالات آتے ہیں تو خیالات بھی تو فکر ہے نا، خیالات بھی تو اس کی فکر بنتے ہیں. تو اگر وہ گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور ہاتھ اس کا کسی گناہ پر عمل کرتا ہے، تو جہاں ہاتھ، زبان یا آنکھیں کسی گناہ کا ارتکاب کر رہی ہیں، تو آنکھیں گناہوں سے لذت محض نہیں پاتی، بلکہ وہ فکر اسے لذت دلاتے. لذت اس فکر کے اندر ہے، لذت اس پوشیدہ اور باطنی کیفیت کے اندر ہے. آنکھ کا دیکھنا لذت نہیں ہے. اس لیے کہا نا کہ جب غیر محرم پر اگر نظر اتر پڑ جائے تو پہلی نظر پڑے تو نظر ہٹا لیں. تو اگر صرف نظر پڑھنا گناہ ہوتا تو پہلی نظر ہی میں گناہ تصور کر لیا جاتا، لیکن وہ رخصت اس بات کی طرف ہے کہ نظر صرف نظر گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ نظر گناہ ہوتی ہے کہ جس کے پیچھے لذت موجود ہو، اور وہ لذت کس کی ہے؟ گناہ کو قبول کرنے کی. تو جس طرح ظاہری اعضا کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو پیچھے وہ فکر اس کو اصل میں گناہ بناتی ہے کہ اس کے ارتکاب کی عادت بناتی ہے، لذت پیدا کرتی ہے، اس شوق کو پانے کی تحریک. اسی طرح نیکی کبھی اگر بندہ ارتکاب کرتا ہے تو صرف زبان سے استغفار کرنا یا آنکھوں سے آنسو بہانا یہ کافی نہیں ہے. جس طرح گناہ کے لیے تحریک تھی، اس طرح معافی کے لیے بھی باطنی تحریک ہونی چاہیے، تاکہ اس تحریک کے ذریعے وہ گناہ اور وہ استغفار کے جملے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول و مستجاب ہو سکے. تو قرآن نے یہی ذکر کیا کہ بے شک ہمارے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خوف کو اپنے اوپر ہما وقت قائم رکھتے ہیں، اور شیطان اگر ان کے دلوں میں تصورات و تخیلات کو پیدا کرتا ہے تو وہ پھر زبان صرف یہ کہ نہیں کہتے استغفر اللہ، وہ ضرور یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، لیکن باطن میں یہ سوچتے ہیں کہ میں کتنی بڑی رسوائی کا کام کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ نے ایمان کی دولت مجھے عطا فرمائی، اللہ نے مجھے اپنا خوف عطا فرمایا، اللہ نے مجھے قیامت کا شوق عطا فرمایا، اللہ نے نبی پاک کی شفاعت کا وعدہ مجھ سے فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مجھے پتا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کے فضل سے مومنین میں سے ہوں، میں جنت کا مزداق ہونا چاہتا ہوں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کو جان کر گناہ کرنا اور اللہ رب العالمین کے مشاہدے پر یقین کر کے گناہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہے، اور میں بندہ رب کا ہوں، میں رب کی خوشنودی چاہتا ہوں، میں شیطان کی خوشنودی نہیں چاہتا. میں اگر بندہ رب کا ہوں اور شیطان کو خوش کروں تو میرا رب کتنا ناراض ہوگا. یہ فکر کے ذریعے وہ اپنے اندر خیالات کو گروتھ کرے اور پھر کہے استغفر اللہ، تو شیطان پھر اس کے قریب نہیں آتا. تو قرآن نے یہ کہا کہ وہ پھر رب کی جانب سے جو احسانات ہیں، جو اس پر انعامات ہیں، اس پر وہ غور کرتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور یہی غور و فکر اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور وہ گناہ کے قریب جا کر لوٹ آتا ہے. اس طرح ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ گناہ کے قریب گیا اور قریب تھا کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرتا اور اس نے کہا مجھے میرا رب یاد آ گیا ہے، اور وہ چھوڑ کے وہاں سے بھاگا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ انعامات، وہ فکریں، اور وہ خوف، اور رب کو راضی کرنے کا شوق، اور شیطان کے مقابلے پر رب کو راضی کرنا، اور یہ احساس کہ میں رب کو ناراض کر کے اللہ کے دشمن کو راضی کر رہا ہوں تو قیامت کے دن میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور دنیا میں میرا کیا حال ہوگا کہ میں رب کے دشمن کو خوش کر رہا ہوں. تو یہ خیال ایسا ہے جو قلب و جگر میں جانگوزی ہوتا ہے اور بندہ بالکل گناہ اور تباہی کے دہانے پر آ کر پھر لوٹ آتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو رب کریم اشاء فرما رہا ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فائدہ ہم سرون، اور اس خیال سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. حضرت امام رازی نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا، اور غور و فکر کے وہ تقاضے پیش کیے ہیں کہ انسان کو جب گناہ لاحق ہو یا گناہ کے تصورات اس کے اندر پیدا ہوں اس وقت وہ کون سی غور و فکر کرے جس کی بنا پر وہ گناہوں سے بھاگے اور گناہوں کو چھوڑے. پہلی بات تو حضرت امام رازی نے بڑی پیاری لکھی ہے, فرمایا پہلی بات تو اس چیز کو وہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کو, کیونکہ دو چیزیں شروع میں ذکر کی گئی, ایک تو انتقام اپنی ذات کا نہ لینا اور دوسری چیز ذکر کی گئی کہ شیطان جب اللہ کے حوالے سے کسی گناہ کا تصور پیش کرے تو پھر اس کو اپنے لیے لازمی نہ رکھنا. تو یہاں پر قرآن مجید نے اس چیز کو بھی ذکر کیا, حضرت امام رازی نے اس تسلسل کو واضح کیا کہ جب انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو تو پھر وہ غور فکر کرے کہ میں بھی تو بہت بڑا گناہ گار ہوں, اللہ رب العالمین جب میری گرفت کے اندر اور مجھے پکڑنے کے اندر اس کی قدرت شفقت فرما کر مجھے ڈھیل دیتی ہے تو میں بھی اسے ڈھیل دے دیتا ہوں. جب انسان کے ساتھ معاملہ ہو تو وہ اس معاملے پر غور کرے کہ اگر میں اپنی ذاتی معاملے کے انتقام کے لیے اس پر سختی کر رہا ہوں تو میں بھی تو رب کیا بارگاہ میں مجرم ہوں, میں بھی بہت بڑا گناہ گار ہوں. تو میں گناہ گار ہونے کی وجہ سے جب رب کریم مجھ سے اس کی قدرت درگزر فرماتی ہے تو میں بھی اس کے بندے پر درگزر کر دیتا ہوں. اور پھر وہ اس بات پر بھی خاص طور پر کوشش کرے کہ جناب آج یہ شخص جو میرے سامنے موجود ہے میں اس پر مکمل قادر ہوں کہ میں اس سے اپنی بات کا ذات کا, میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مذہب اور جو اللہ اس کے رسول کے لیے معاملات ہیں وہ اور ہیں, یہ ذات کے معاملات یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں کہ ذاتی معاملات کے لیے رشتے داری یا دیگر چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے اور معاملات کو ختم کر دیے جاتے ہیں. یہ میں درمیان میں فرق نہ کروں تو یہ بے ڈھنگا کام ہوگا اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے احکام کو مسخ کرنا ہوگا, اس لیے کہ خود ایسی جگہ پر موجود ہے. قرآن نے خود کہا کہ چاہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وہ محبت نہیں کرتے ان سے جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, بیٹے ہوں, رشتہ دار ہوں یا اولادیں ہوں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین نے ان کے قلب و جگر کے اندر ایمان کو منقش کر دیا ہے. تو یہاں پر دیکھیں محبت کرنے کی نفی کی گئی ہے, رشتہ داروں ہی سے صلح رحمی کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. کب؟ جب بات نظریات کی ہو جائے, جب بات دین کی ہو جائے. قرآن نے خود کہا کہ لا تجد قوما یؤمنون, مانا کہ یہ بات بدر و احد کے لیے اتری ہے, مانا کہ یہ ان صحابہ کے لیے اتری ہے, لیکن وہ صحابہ بھی تو حضرت فاروق اعظم بھی تو اپنے ماموں کے ساتھ بات کر رہے ہیں نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے جب ان کے والد گرامی مسلمان نہیں ہوئے تھے سید عالم کی بارگاہ میں اہانت کی تو حضرت ابو بکر جیسا رقیق القلب شخص نے ہاتھ بڑھا کر اپنے باپ کو تھپڑ مارا اور اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ والد جو تھے ان کے زمین پر گر گئے. رسول کریم کی بارگاہ میں جب بات پہنچی اور کہا ابو بکر تم نے اپنے باپ کو مارا, کہا حضور انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, یہ تو شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہ تھی ورنہ باپ کی گردن مار دیتا میں. تو یہ آیت ان حوالے سے اتری ہے. غزوہ احد کے اندر دیکھیں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنی ماموں کی گردن کاٹی اور جو حضور کے خلاف بکواسی کرتا تھا, اور لا کر سید عالم کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور میرا ایمان مکمل ہے. تو اس وقت اللہ رب العالمین نے حضور قدرت نے نبی پاک کو دلاسا دینے کے تسلی دینے کے لیے اشارہ فرمایا محبوب آپ تنہا نہیں ہیں, اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے آپ پر جو اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کے فضل سے جو آپ کے آگے صحابہ اور نمائندے تیار ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ لا تجد قومی, آپ ایسی قوم کو اس قوم کو آپ ایسا نہ پائیں گے. کس قوم کو؟ کہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں, آپ کے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور آخرت پر ایمان لا چکے ہیں, یہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ یہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ, کہ یہ اس سے محبت کریں اور اس کی تکریم کریں اور اپنے دل میں اس کے لیے گنجائش رکھیں کہ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے. تو یہ آیت حضور کو تسلی دینے کے اتاری گئی اور پھر آگے سارے رشتے بیان کر دیے گئے, چاہے وہ ان کے باپ ہوں جس طرح حضرت ابوبکر کا معاملہ تھا, چاہے وہ ان کے شرار ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں. تو یہ تعریفی جملے ہیں. تو لہذا یہاں پر یہ فرمایا کہ درگزر کر دیا کرے, معاف کر دیا کرے, یہ وہ ذاتی معاملات ہیں. اور وہ جو معاملات تھے وہ نظریات کے معاملات تھے, وہ اسلامی تعلیمات کے معاملات تھے. خدا نہ کرے وہ بات آ جائے تو قتل و غارت گری کا حکم نہیں دیا جاتا, قتل و غارت گری کا حکم کی کوئی اجازت نہیں ہے. وہ بات تو یقیناً قاضی ہی کے پاس جائے گی, وہ بات تو یقیناً حاکم ہی کے پاس جائے گی, وہ بات تو یقیناً مسلم جو شخصیت ہے اسی کے پاس جائے گی. لیکن بتانے کا فرق یہ ہے کہ جہاں صلح رحمی کے اندر امتزاج اور اتفاق کی بات ہے وہ ذات سے متعلق ہے, اور جہاں دین آڑے آ جائے, جہاں دین کی بات آ جائے اور سامنے والا اس دین کے پیغام سے موافق نہ ہو تو اپنے اعتبار سے اسے دامن چھڑایا جائے گا اور اس سے پیچھے ہٹایا جائے گا. لیکن یہاں پر جو بات صلح رحمی کی گئی ہے وہ رشتہ دار جو اس پیغام کے بھی پابند ہے جس پیغام کے آپ پابند ہیں, وہ اسی حکم کے پابند ہے جس حکم کے آپ پابند ہیں. لیکن ذاتی اعتبار سے کوئی دوست, کوئی رشتہ دار, کوئی اڑوس, کوئی پڑوس اگر ایسے معاملات کو کرتا ہے اور وہ کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے اور ہم اور آپ اس پر مکمل طور پر قادر ہیں کہ اس سے بدلہ لے لیں, تو پھر قرآن نے جو پہلے ذکر کیا تھا, امام رازی نے دونوں باتوں کو ملا کر ذکر کیا ہے کہ پھر بندہ اس بات پر بھی غور کرے کہ میں رب کے انتقام کا میں بھی شکار ہو سکتا ہوں اور رب قادر مطلق ہے, مجھے جائے جب چاہے رسوا کر دے, لیکن رب کریم نے پھر بھی چادر رحمت و شفقت مجھ پر دراز کیا ہے, تو لہذا اسی کی دیوی طاقت سے اگر میں اس بندے پر قادر ہوں تو لہذا میں بھی اس کو رخصت دیتا ہوں. تو اس پر انعامات کی بشارت ہے کہ جس نے اختیار ہوتے ہوئے اپنے ذاتی دشمن کو معاف کر دیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا. اور آخری بات اس حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جب شیطان ان کو خیالات ان کے قلب و جگر کے اندر پیدا کرتا ہے تو انہیں یاد آتا ہے, کیا یاد آتا ہے؟ اپنا مسلمان ہونا یاد آتا ہے, اللہ سے کیے ہوئے وعدے وفا یاد آتے ہیں, اللہ کے سامنے کیے ہوئے سجدے یاد آتے ہیں, سبحان ربی العالی کہہ کر کہ اس کے علو اور اس کی بلندی کے جو ترانے اس نے نماز میں ذکر کیے تھے قلب و جگر کے ساتھ, یہ اسے یاد آتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کر سب سے بڑا طاقتور اور سب سے بڑا عظمت والا جو جملہ اس نے کہا تھا یہ یاد آتے ہیں. اور اللہ نے اس کو اولاد کی صورت میں, انعامات کی صورت میں, شکل و صورت کی صورت میں, اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں اس کی درستگی کے حوالے سے جو اللہ رب العالمین نے اس پر اندر اور باہر انعامات کی بارشیں کی ہیں, جب اسے یاد آتا ہے کہ وہ رب کریم مجھ پر شفقت فرمائے جا رہا ہے, میرے گناہوں کو اس کی قدرت صرف نظر کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر کریمی کرا جا رہا ہے, اور میں اس کے دشمن کو راضی کر دوں اور میں اس کے دشمن کو خوش کر دوں اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. تو یہ ایسے خیالات ہیں, یہ جو بھی نئے خیالات دل میں آتے ہیں کہ یہ بندے کو اس برائی سے محفوظ رکھتے ہیں. اور قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلی بات جو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ کل مجھے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. سورہ جاثیہ کے اندر قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے اندر ہماری ملاقات کو بھلا دیے گئے, قیامت کے دن ہماری قدرت بھی پھر ان کی طرف توجہ نہیں کرے گی, اور اگر وہ چیخو پکار کریں گے, آہو بکا کریں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم تو دنیا میں بھی تمہیں یاد تھے لیکن تم نے ہماری کوئی پرواہ نہ کی اور ہمارے اس یقین کو تم نے دل سے نکال کر پھینک دیا, تو جہاں پر ہم تمہیں یاد تھے, ہمارے دلائل تمہیں یاد تھے, اس کے باوجود تم نے شیطان کو خوش کیا اور شیطان کی باتوں کو لیا اور ہمیں تم نے بھلا دیا, تو آج پھر قدرت نے اپنے معیار سے تمہیں بھلا دیا ہے. تو یہ وہ خیالات ہیں. اور فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ہمارے خوف سے لرز گیا اور ہمارے خوف اور ہماری ملاقات سے ڈر کر اور امید رکھ کر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا, تو فرما ولی من خاف مقام ربی جنتان, پھر اوروں کو تو ہم ایک جنت عطا فرمائیں گے لیکن ایسے نیک شخص کو کہ وہ گناہ چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, ہم اسے دو جنت عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ رب العالمین نے اولاد کی صورت میں اور دیگر صورتوں میں ہمیں عطا فرمائے, اور ان نعمتوں میں اتنا غور و فکر ہم کریں کہ شیطان اگر ہمارے سامنے کسی گناہ کو بڑا دلدادہ اور خودی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرے لیکن نیکیاں ہمارے سامنے اور اللہ کے انعامات اور شکر کے جملے ہمارے سامنے اس قدر توانا اور مضبوط ہوں کہ شیطان کے وسوسے اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں, اور یہی نیکیوں میں اور اللہ کی جانب سے دیے ہوئے انعامات میں ہم اس قدر غور اور فکر کے اندر مصروف رہیں کہ یہی غور و فکر ہمیں گناہوں سے بچائے اور یہی انعامات میں غور و فکر ہمیں شکر کی طرف لے جائے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.